बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب قاسم رضیعی، جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ویب سائٹ پر موجود آرکائیو میں ماضی میں نشر کیے گئے مختلف پروگرام بھی موجود ہیں۔ سامعین جب چاہیں ماضی کے پروگرام بھی ہماری ویب سائٹ کے ذریعے سے سماعت فرما سکتے ہیں۔ اسی طرح ہماری اس ویب سائٹ پر سحر ٹی وی کے مختلف پروگرام بھی موجود ہیں۔ ویب سائٹ کا ایڈریس کچھ اس طرح ہے، urdu.sahartv.ir۔ اور سمجھنا پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد ہم نشر کریں گے پروگرام اسلام ٹائم، اور سامعین دعائے امام زمانہ ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ یورپی ٹرائیکا اور امریکہ کی جانب سے ایران مخالف قرارداد کی منظوری کے جواب میں محکمہ ایٹمی توانائی کو چند اقدامات کا ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ ایران کے سرحدی صوبے سیستان و بلوچستان سے برآمدات و درآمدات میں 300% اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان میں آرمی چیف کی تقرری کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں فضائی آلودگی ایک بار پھر انتہائی خطرناک سطح پر پہنچ گئی ہے۔ اور فلسطینی ذرائع کے مطابق مقبوضہ بیت المقدس اور غرب اردن کے مختلف علاقوں میں فلسطینی اور صہیونی فوجیوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اور اب سماعت فرمائیں تفصیل سے خبریں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یورپی ٹرائیکا اور امریکہ کی جانب سے ایران مخالف قرارداد کی منظوری کے جواب میں محکمہ ایٹمی توانائی کو چند اقدامات کا ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے بتایا کہ یورپی ٹرائیکا اور امریکہ کی ایران مخالف قرارداد کے جواب میں جن اقدامات کا ٹاسک محکمہ ایٹمی توانائی کو دیا گیا ہے ان پر آج سے نتنز اور فردو کی ایٹمی سائٹوں میں عمل درآمد شروع کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس موقع پر ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی IAEA کے معائنہ کار بھی مذکورہ ایٹمی سائٹوں پر موجود ہوں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ تہران اپنے مسلمہ حقوق کی بنیاد پر اس بات کے لیے آمادہ ہے کہ جب بھی مغربی فریق اپنے عہد و پیمان پر واپس آئے اس کی پابندی کریں اور سیاسی اقدامات سے ہاتھ اٹھا لیں، ان کے اقدامات پر مناسب رد عمل ظاہر کیا جائے گا۔ ناصر کنانی نے واضح کیا کہ IAEA کے بورڈ آف گورنر میں پیش کی جانے والی قرارداد سیاسی محرکات کے تحت ایران پر دباؤ بڑھانے کی غرض سے یورپی ٹرائیکا اور امریکہ کے ایجنڈے کا حصہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ قرارداد ایسے وقت میں پاس کرائی گئی کہ دنیا میں IAEA کی نگرانی میں چلنے والی ایٹمی تنصیبات اور نگرانی کے عمل کے لحاظ سے بھی ایران کا ایٹمی پروگرام شفاف ترین پروگرام شمار ہوتا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ تہران پہلے ہی اس طرح کے غیر منطقی اقدام کے منفی اثرات کے بارے میں مغرب کو خبردار کر چکا ہے، لیکن افسوس ہے کہ دنیا کے آزاد ملکوں کے خلاف عالمی اداروں کو بطور ہتھ کنڈا استعمال کرنے کا چلن مغربی ملکوں کی خارجہ پالیسی کا حصہ بن گیا ہے۔ ناصر کرانی کا کہنا تھا کہ اسلامی جمہوری ایران دباؤ کے سامنے جھکا ہے نہ جھکے گا، اور بین الاقوامی معاہدوں اور قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی ضروریات کے مطابق پرامن ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھاتا رہے گا۔ دوسری جانب ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای کے سربراہ رافائل گروسی نے ایک امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے ادارے کے پاس ایران کے ایٹمی سرگرمیوں میں فوجی مقاصد کی جانب انحراف کے شواہد نہیں ملے۔ گروسی کا کہنا تھا کہ وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ایران کو ایٹمی طاقت ڈکلیئر کر دیا جائے۔ آئی اے ای کے سربراہ کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب یورپی ٹرائیکا اور امریکہ نے گزشتہ جمعرات کو ادارے کے بورڈ آف گورنرز کے ذریعے ایران مخالف قرارداد پاس کرائی تھی۔ ایران کے سرحدی صوبے سیستان و بلوچستان سے برآمدات و درآمدات میں 300% اضافہ ہوا ہے۔ ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان کے گورنر ہاؤس کے اقتصادی امور کے انچارج داؤد شہرکی نے کہا ہے کہ سرحدوں کے شعبوں میں سرحدی صوبے سیستان و بلوچستان سے برآمدات و درآمدات میں 300% اضافہ ہوا ہے، اور یہ اضافہ اب تک کا بے نظیر اضافہ ہے۔ انہوں نے سیمنٹ کے کارخانے کے افتتاح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ صوبے میں سریے، چونے، کاپر اور آئی گلاس فریم پروڈکشن کی پہلی فیکٹری کا افتتاح ہو گیا ہے۔ ایران کا صوبہ سیستان و بلوچستان ایک ایسے سرحدی علاقے میں واقع ہے جو طویل ترین خشکی اور سمندری سرحدوں کا حامل ہے، اور جہاں سے متعدد پڑوسی اور دیگر ملکوں کے ساتھ مختلف مصنوعات اور اشیاء کی تجارتی لین دین جاری ہے، اور اس لین دین میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ جبکہ چابہار بندرگاہ ایران کی واحد ایسی بندرگاہ ہے جو بحر ہند اور بحر مکران کے کنارے واقع ہے، اور اس بندرگاہ کے ذریعے خشکی میں واقع مختلف ممالک من جملہ افغانستان، ترکمانستان، ازبکستان اور تاجکستان، کرگیزستان اور قزاقستان کو سمندر تک دسترسی حاصل ہے۔ پاکستان میں آرمی چیف کی تقرری کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق وزارت دفاع نے پاکستانی فوج کے نئے سربراہ کے لیے سمری وزیراعظم آفس کو بھیج دی ہے۔ بتایا گیا کہ سمری میں پاکستانی فوج کے 5 سینئر لیفٹیننٹ جنرلوں کے نام شامل ہیں۔ پاکستانی حکومت کے ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ وزیراعظم شہباز شریف کی صدارت میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں وزارت دفاع کی سمری کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور وزیر قانون سردار ایاز صادق نے شرکت کی۔ بعض رپورٹوں میں بتایا گیا کہ اجلاس میں دو ناموں پر غور کیا گیا، جن میں سے ایک کو آرمی چیف اور دوسرے کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا عہدہ دینے کے لیے وزیراعظم کی سمری صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو بھیج دی جائے گی۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں حکومت، اتحادیوں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بات چیت مکمل ہو چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد انتظامیہ سے ریلی اور دھرنے کے لیے 26 نومبر کو فیض آباد راول پنڈی تک پہنچنے کی اجازت مانگ لی ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو ایک درخواست دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد کے مختلف راستوں سے فیض آباد راول پنڈی تک پہنچنے کی اجازت دی جائے۔ پی ٹی آئی کی درخواستوں میں پریڈ گراؤنڈ میں ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ اور ٹیک آف کی اجازت بھی طلب کی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان ریلی میں شرکت کے لیے ہیلی کاپٹر سے پریڈ گراؤنڈ پہنچیں گے۔ بتایا گیا کہ عمران خان پریڈ گراؤنڈ سے خصوصی کنٹینر میں سوار ہو کر ریلی کی قیادت کریں گے اور کچہری چوک راول پنڈی میں خطاب کریں گے۔ قابل ذکر ہے کہ کچہری چوک سے 2 فرلانگ کے فاصلے پر فوجی مراکز اور اہم دفاتر شروع ہوتے ہیں۔ عمران خان اپنے خطاب میں بعض اہم اعلانات کرنے والے ہیں اور کچھ پیغامات بھی دے سکتے ہیں۔ خطاب کے بعد ان کا کارواں مری روڈ سے فیض آباد کے لیے روانہ ہوگا۔ پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق عمران خان پر قاتلانہ حملے کے خدشے کے پیش نظر ان کے کنٹینر میں حفاظتی انتظامات بڑھا دیے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی ذرائع کے حوالے سے رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ 26 نومبر کی رات فیض آباد میں دھرنے کا آغاز ہوگا۔ دوسری طرف اسلام آباد میں پی ٹی آئی کی ریلی اور دھرنے کے پیش نظر سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ رپورٹوں میں بتایا گیا کہ دھرنے سے پہلے اسلام آباد کے ریڈ زون کو سیل کر دیا گیا ہے اور اہم شہراؤں پر سخت ترین پہرے اور ناکے لگائے جائیں گے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان چمن سرحد آج سے دوبارہ کھول دی گئی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان چمن سرحد سے دو طرفہ تجارت اور مسافروں کی آمد و رفت بحال ہو گئی ہے۔ پاکستان کے کسٹم حکام نے بتایا ہے کہ چمن سرحد پر باب دوستی پر کسٹم کلیئرنگ اور امیگریشن کی کارروائی دوبارہ شروع کر دی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق چمن سرحد کے باب دوستی سے وسط ایشیا کے لیے پاکستانی پھلوں کی برآمدات اور افغانستان سے پاکستان کے لیے پیاز اور ٹماٹر کی درآمد کا سلسلہ آج سے شروع ہو گیا ہے۔ کسٹم حکام نے بتایا کہ باب دوستی سے سینٹرل ایشیا کے لیے پاکستانی تازہ میوہ جات کی ایکسپورٹ بھی بحال ہو گئی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اہم ترین تجارتی گزرگاہ چمن سرحد کو ایک ہفتے سے زائد عرصے کی بندش کے بعد کھولنے پر اتفاق ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق چمن سرحد پر باب دوستی کے دونوں طرف سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ یاد رہے 13 نومبر کو چمن بارڈر پر نامعلوم شخص کی فائرنگ میں ایک پاکستانی فوجی ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے تھے، جس کے بعد سرحد کو بند کر دیا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی بھی بڑھ گئی تھی۔ ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں فضائی آلودگی ایک بار پھر انتہائی خطرناک سطح پر پہنچ گئی ہے۔ نئی دہلی سے ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی نے محکمہ موسمیات کے حوالے سے بتایا ہے کہ ایئر کوالٹی انڈیکس انتہائی خطرناک سطح پر پہنچ گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق سینٹرل پولوشن کنٹرول بورڈ نے بتایا ہے کہ دہلی کے اکثر علاقوں میں اوسط فی گھنٹہ ایئر کوالٹی 319 ریکارڈ کی گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ قومی دارالحکومت کے آس پاس کے علاقوں میں پرالی جلانے کی وجہ سے آلودگی میں مزید اضافہ اور اگلے 3 دن تک فضائی آلودگی کی حالت انتہائی خراب رہنے کا امکان ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق مقبوضہ بیت المقدس اور غرب اردن کے مختلف علاقوں میں فلسطینیوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق غرب اردن کے علاقے جنین میں صہیونی فوجیوں کی وحشیانہ جارحیت میں ایک فلسطینی جوان شہید ہو گیا، جبکہ مقبوضہ بیت المقدس کے شارع الواد میں اتوار کی رات فلسطینی اور صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ ان جھڑپوں کے دوران صہیونی فوجیوں نے متعدد فلسطینی جوانوں کو گرفتار کر لیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ صہیونی فوجی اہلکاروں نے مسجد الاقصیٰ کے جنوب میں واقع سلوان کے علاقے بطن الحوا پر دھاوا بول دیا۔ غرب اردن کے علاقے رام اللہ سے بھی صہیونی فوجیوں نے کئی فلسطینیوں کو بلا سبب گرفتار کیا ہے۔ ادھر جنین سے بھی ایک فلسطینی جوان کو گرفتار کر لیے جانے کی اطلاعات ملی ہیں۔ اسی اثناء میں المنار ٹی وی نے فلسطینی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دیا کہ فلسطینی مجاہدین نے رام اللہ کے شمال مغرب میں واقع نبی صالح علاقے میں صہیونی فوج کے ایک فوجی ٹاور کو جوابی حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ سعودی اتحاد نے فائر بندی کی کئی بار خلاف ورزی کرتے ہوئے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران یمن کے صوبے الحدیدہ کے مختلف علاقوں کو فضائی اور میزائل حملوں کا نشانہ بنایا۔ یمن کی سرکاری نیوز ایجنسی سبا کی رپورٹ کے مطابق صوبہ الحدیدہ میں یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے آپریشنل روم نے اعلان کیا ہے کہ سعودی اتحاد کے جاسوس طیاروں نے الحدیدہ میں الجبلیہ اور حیس کی فضا میں گشت زنی کی ہے۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی اتحاد نے الحدیدہ میں حیس اور الجبلیہ کے علاقوں کو ڈرون طیاروں اور جنگی ہتھیاروں سے متعدد بار جارحیت کا نشانہ بنایا۔ امریکی ڈاکٹروں نے بچوں کے خصوصی اسپتالوں میں انفلوئنزا کی بیماری میں مبتلا بچوں کی ریکارڈ تعداد میں ایڈمٹ ہونے کو خطرناک قرار دیتے ہوئے اس سلسلے میں خبردار کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں چلڈرن ہسپتالوں کی نگران اکیڈمی کی کمیٹی کے چیئرمین ڈینیل روچ نے کہا ہے کہ اسپتال ایڈمٹ ہونے والے بچوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی نظروں سے گزشتہ 3 اشروں میں ایڈمٹ ہونے والے بچوں کی اتنی بڑی تعداد کبھی ریکارڈ نہیں ہوئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ انفلوئنزا اور سانس کی تکلیف میں مبتلا افراد کی یہ تعداد گزشتہ برسوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، جس کی بنا پر ہسپتالوں کو اس وقت کافی مسائل و مشکلات کا سامنا ہے۔ انفلوئنزا اور سانس کی بیماری میں مبتلا افراد کی اتنی بڑی تعداد اس بات کا باعث بنی ہے کہ وائٹ ہاؤس سے فوری طور پر ہنگامی حالت کا اعلان کیے جانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور آخر میں فٹ بال کی یہ خبر، قطر میں شروع ہونے والے فٹ بال کے مقابلوں میں آج گروپ بی کے پہلے میچ میں ایران کی فٹ بال ٹیم کا مقابلہ برطانیہ کی مضبوط فٹ بال ٹیم سے ہوا۔ اس میچ میں ایران کے فٹ بال کے کھلاڑیوں کی اچھی کارکردگی کے باوجود برطانیہ نے ایران کے مقابلے میں کامیابی حاصل کی اور 6-2 سے شکست دے دی۔ پہلے ہاف میں ایران کے خلاف پہلا گول بلنگم نے کیا، جبکہ 43 منٹ میں برطانیہ کی طرف سے دوسرا گول باکو یوساکا نے کیا، تیسرا گول اسٹرانگ نے کیا۔ یہ تینوں گول پہلے ہاف میں برطانیہ کے کھلاڑیوں نے ملنے والے اچھے پاس پر کیے۔ دوسرے ہاف میں ایرانی کھلاڑیوں نے مزید بہتر کھیلنے کی کوشش کی اور کئی حملے بھی کیے، مگر صرف 2 کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اسلام ٹائم، اور آخر میں آپ سن سکیں گے دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف۔
تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے تھک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم مدینے میں نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے تھک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، سلسلہ وار پروگرام اسلام ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سوزواری۔ آپ جانتے ہیں کہ پروگراموں کے سلسلے میں ہم اسلامی عقائد و نظریات کے حوالے سے مختلف علماء کرام کے خیالات اور ان کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ پچھلے پروگراموں میں ہم نے توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور یہ جانا تھا کہ اسلامی عقائد و نظریات کا سب سے پہلا اصول توحید باری تعالیٰ ہے، اور توحید باری تعالیٰ دراصل خداوند تعالیٰ کی ذات اور صفات کا مجموعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خداوند تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، اس کے وجود کے قائل ہیں کہ اس کائنات کا خالق خداوند تعالیٰ ہے، وہ ایک ہے اور صرف ایک ہے، اور اس کی ذات اور اس کی صفات ایک ہیں اور ان میں جدائی نہیں آ سکتی۔ اس کے بعد ہم نے توحید پرستی کے حوالے سے مادہ پرستوں کے سوالات کا بھی جائزہ لیا تھا، اور یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ توحید پرستوں کے حوالے سے مادہ پرستوں کے جو سوالات ہیں اس کا دین اسلام کس طرح سے جواب دیتا ہے۔
ہمارے نزدیک یہ بات مسلمہ ہے اور دین اسلام کی روح سے اس کائنات کا خالق پروردگار عالم ہے جس نے اپنے علم و قدرت و ارادے کے ساتھ اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کرنے کے بعد ایسے ہی چھوڑ دیا ہے اور اس کو فائل مختار بنا دیا ہے، یا یہ کائنات پوری طرح سے اپنے بلبوتے پر چل رہی ہے یا نہیں، یا یہ کہ اس کائنات کا وجود اور اس کی بقا، اس کی دوام، وہ بھی اس ذات والا صفات کی وجود کی مرہون منت ہے جو خالق ہستی ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ اس بارے میں آئیے ملاحظہ کرتے ہیں ڈاکٹر سید احمد کاظمی کی گفتگو کا پہلا حصہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی آئیڈیالوجی کا تعارفی مرحلہ جاری ہے۔ عرض ہوا کہ اسلامی آئیڈیالوجی اور اسلامی نظریہ کائنات، جسے اصول دین کہا جاتا ہے، اس کا پہلا حصہ توحید کہلاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کا مرکز اور منبع یہی عقیدہ توحید ہے۔ توحید یعنی اللہ کو، خالق کائنات کو ایک ماننا۔ اس میں دو باتیں شامل ہیں، پہلی بات یہ کہ کائنات کا کوئی خالق ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ خالق ایک اور فقط ایک ہے۔ خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل پیش کی اس ابتدائی مرحلے میں، برہان نظم اور دلیل نظم کے عنوان سے، کہ یعنی کائنات میں موجود نظم سے یہ ثابت اور واضح ہوتا ہے کہ اس نظم کا کوئی ناظم موجود ہے جس نے یہ عجیب و غریب نظم ایجاد کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ نظم جس طرح ناظم کے وجود کو ثابت کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے، اسی طرح یہی نظم اپنے ناظم کی کچھ صفات کو بھی ثابت کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے۔ بعض صفات کا پچھلی نشستوں میں ذکر ہوا کہ اسی نظم سے ناظم کا علم ثابت ہوتا ہے، ناظم کی قدرت و طاقت ثابت ہوتی ہے، ناظم کا ارادہ و اختیار ثابت ہوتا ہے، اور اسی طرح ناظم کا زندہ ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ناظم لامحدود ہے۔ ناظم، کائنات کا ناظم یعنی خدا، کسی جگہ پر محدود نہیں، خدا کسی آسمان پر محدود نہیں، بلکہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہم اس ناظم اور اس خدا کے ہر لحظہ محتاج ہیں۔ ہم مخلوقات الہی، خلق ہونے کے بعد، پیدا ہونے کے بعد ہم مستقل نہیں ہوئے، ہم خدا سے بے نیاز نہیں ہوئے، ہم ہر لحظہ، ہر آن اور ہر وقت و سیکن اللہ کے محتاج ہیں۔ دیکھیں، اگر مثال کے طور پر ایک گاڑی کا آپ ملاحظہ کریں، گاڑی کو، گاڑی میں سینکڑوں کے حساب سے اجزاء ہوتے ہیں، اس میں مختلف نٹس ہیں، پلاسٹک کی بنی ہوئی، لوہے کی بنی ہوئی، مختلف اشیاء، مختلف دھاتوں سے بنی ہوئی مختلف چیزیں، سینکڑوں کے حساب سے۔ انجینئر یا انجینئرز کے گروپ نے ان اجزاء کو خاص شکل دی ہے اور انہیں خاص ترتیب کے ساتھ یکجا کیا ہے جس سے یہ گاڑی بنی ہے۔ یا اسی طرح جب ہم مکان بنانے لگتے ہیں تو مکان کے لیے ہمیں اینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، سیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، سریے کی، لوہے کی، اور اسی طرح مختلف اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور معمار یا مستری آ کر اس سیمنٹ اور لوہے اور سریے یا اینٹوں کو یکجا کر کے ہمارے لیے ایک بلڈنگ اور ایک مکان تعمیر کرتا ہے۔ لیکن ان دو مثالوں میں ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ گاڑی کے اجزاء، یعنی وہ لوہا اور پلاسٹک وغیرہ، پہلے سے موجود تھا، انجینئرز نے فقط انہیں آ کر ایک خاص ترتیب دی۔ اسی طرح مکان میں کہ اجزاء پہلے سے موجود تھے، اینٹیں موجود تھیں، سریا موجود تھا، مستری نے فقط آ کر ان میں ایک خاص تناسب اور ہم آہنگی ایجاد کی، ایک خاص نظم پیدا کیا تھا جس سے یہ مکان بنا۔ مستری نے اور ان انجینئرز نے ان اجزاء کو خلق نہیں کیا، پیدا نہیں کیا، وہ پہلے سے دنیا میں موجود تھیں وہ اشیاء۔ مستری نے یا انجینئرز نے فقط ان موجود اشیاء، پیدا شدہ اشیاء کو منظم کیا، انہیں پیدا نہیں کیا۔ لیکن ایک اور مثال بھی اگر آپ غور کریں، آپ اپنے ذہن میں مثلاً کسی بڑی بلڈنگ کا نقشہ بنائیں، آپ کر سکتے ہیں، انسان اپنے ذہن میں کچھ بھی سوچ سکتا ہے۔ آپ سوچیں مثلاً دبئی میں دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ موجود ہے برج خلیفہ کے نام سے، کوئی 800-900 میٹر اس کی لمبائی ہے۔ تو آپ ابھی اسی وقت اپنے ذہن میں وہ بلڈنگ سوچ کر تصور کر سکتے ہیں، اتھا آپ اس بلڈنگ میں چلنے پھرنے والے افراد کو بھی تصور کر سکتے ہیں۔ اب یہ بلڈنگ جو آپ نے اپنے ذہن میں بنائی ہوئی ہے، جیسے ہی آپ اس بلڈنگ سے توجہ ہٹائیں، یہ بلڈنگ بالکل ختم ہو جاتی ہے اور نابود ہو جاتی ہے۔ جب تک آپ کی توجہ اس بلڈنگ کی طرف رہتی ہے، اس ذہنی بلڈنگ کی طرف جو آپ نے اپنے ذہن میں بنائی ہے، جب تک آپ کی توجہ اس ذہنی بلڈنگ پر قائم رہتی ہے، مرکوز رہتی ہے، وہ بلڈنگ موجود رہتی ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ اپنی توجہ ہٹاتے ہیں، وہ بلڈنگ بالکل نابود ہو جاتی ہے۔ اس مثال میں اور اس مکان کی مثال میں فرق یہ ہے کہ مکان کی مثال میں جو مواد تھا، جو میٹر تھا، میٹیریل تھا، مستری نے وہ میٹیریل ایجاد نہیں کیا، اسی لیے مکان بن جانے کے بعد مستری سے بے نیاز ہو جاتی ہے۔ ابھی مثلاً اس بلڈنگ کا، اس مکان کا مستری ممکن ہے مر چکا ہو، لیکن یہ گھر اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے۔ بن جانے کے بعد، بننے میں مستری کے محتاج تھی، لیکن بن جانے کے بعد اب اس کو مستری کی ضرورت نہیں رہی۔ لیکن وہ بلڈنگ جو ہم نے اپنے ذہن میں بنائی ہے، وہ جس طرح بننے میں ہماری محتاج تھی، تصور ہونے میں ہماری محتاج تھی، وہ برقرار رہنے میں بھی ہماری محتاج ہے۔ جیسے ہی ہم اپنی توجہ اس ذہنی بلڈنگ سے، اس متصور بلڈنگ سے ہٹاتے ہیں، وہ بلڈنگ بالکل نابود ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ ذہنی بلڈنگ کی شکل بھی ہم نے بنائی تھی ذہن میں، اور اس کا میٹیریل بھی ہماری ذہن کا پیداوار تھا۔ اس کا میٹیریل بھی ذہن نے بنایا، اس کی شکل بھی ذہن نے بنائی۔ اس لیے جب تک ہماری توجہ اس ذہنی بلڈنگ کی طرف رہے، وہ بلڈنگ برقرار رہتی ہے، لیکن جیسے ہی ہم اپنی توجہ ہٹائیں، وہ بلڈنگ نابود ہو جاتی ہے۔ بس ان دو مثالوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں پر کسی شے کا میٹیریل بھی ہم بنائیں، یعنی وہ ناظم بنائیں، اور وہ نظم بھی ناظم ایجاد کرے، تو اس صورت میں وہ شے پیدا ہونے میں بھی ناظم کی محتاج ہے، اور اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی ناظم کی محتاج ہے۔ لیکن جہاں پر میٹیریل اس شخص نے نہ بنایا ہو، تو وہ شے اپنا وجود برقرار رکھنے میں اس شخص کی محتاج نہیں ہوتی، جس طرح ہم نے بلڈنگ کی مثال دی۔ یا گھڑی مثلاً دیکھیں، وہ انجینئر جس نے گھڑی بنائی ہے، اب وہ ممکن ہے مر چکا ہو، لیکن گھڑی کا وجود برقرار ہے، اس لیے کہ گھڑی بنانے والے نے گھڑی کے اجزاء میں فقط تناسب اور ہم آہنگی ایجاد کی، اس نے گھڑی کے اجزاء کو خلق نہیں کیا، پیدا نہیں کیا، یہ اجزاء موجود تھے، اس نے فقط موجود اجزاء میں ایک ترتیب قائم کی، ایک ہم آہنگی قائم کی۔ اس لیے اب گھڑی بنانے والا اگر مر بھی جائے، تو گھڑی کا وجود برقرار رہتا ہے۔ مستری اگر مر بھی جائے، تو بلڈنگ اور یہ عمارت مکان برقرار رہتی۔ اسی طرح مختلف اشیاء، چونکہ ان اشیاء کی بنانے والوں نے فقط ان کو شکل دی ہے، فقط ان کو ایک تناسب اور ہم آہنگی ان میں ایجاد کیے، ان کے مواد کو، میٹیریل کو ایجاد نہیں کیا، لیکن ذہنی بلڈنگ کا مواد بھی ہم نے ایجاد کیا اور اس مواد کو وہ صورت بھی ہم نے ہی دی. لہٰذا وہ ذہنی بلڈنگ جس طرح وجود میں آنے کے لیے ہماری محتاج تھی، اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی ہر لحظہ ہر سیکنڈ ہماری محتاج ہے. پس ان دو مثالوں سے یہ قانون اور یہ حقیقت سمجھ میں آئی کہ جہاں کسی شے کا میٹیریل بھی اس ہستی نے بنایا ہو اور اس کو شکل و صورت بھی اسی ہستی نے دی ہو، تو وہ جس طرح پیدا ہونے میں اس کی محتاج ہے، اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی اس کی محتاج ہے. تو اب آتے ہیں اس کائنات کی طرف. اللہ تعالیٰ نے، ناظم کائنات نے جو اس کائنات میں نظم ایجاد کیا ہے، اس نے فقط نظم اور تناسب ایجاد نہیں کیا، بلکہ اس کائنات کا میٹیریل بھی اسی نے ایجاد کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ناظم نے فقط موجودہ اشیاء کو ایک خاص ترتیب دی ہو، ایک خاص ہم آہنگی ان میں ایجاد کی ہو، لیکن ان کا میٹیریل اس نے ایجاد نہیں کیا ہو بلکہ کسی اور نے ایجاد کیا ہو. اس کا میٹیریل بھی اللہ نے خلق کیا ہے، اور اس خلق کر کے اس کو خاص ترتیب بھی اللہ نے دی ہے. اس لیے کائنات کی ہر شے ہر لحظہ خدا کی محتاج ہے. جس طرح وجود میں آنے کے لیے خدا کی محتاج تھی، اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی اللہ کی ہی محتاج ہے. پس دلیل نظم سے ہمیں ناظم کی ایک اور صفت بھی معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ کائنات کا جو ناظم ہے، اس کی بنی ہوئی اشیاء اپنے وجود میں آنے کے لیے بھی اس کی محتاج تھی، اور وجود برقرار رکھنے میں بھی اس کی محتاج ہیں. یعنی ساری کائنات ہر لحظہ ہر لمحہ خدا کی محتاج ہے.
یا ناظرین، اس کائنات میں پائے جانے والا نظم و ضبط اس بات کی علامت ہے کہ اس کائنات کو ایک عالم و قادر و صاحب ارادہ نے خلق کیا ہے، اور اسلامی عقائد و نظریات میں اسے خداوند تعالی یا رب کریم کا نام دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے. اور ساتھ ہی یہ کہ اس کائنات کا وجود اور اس کی بقا اور دوام بھی اسی کی ذات سے وابستہ ہے. اب ایک اور سوال جو شاید ہماری نوجوان نسل کے ذہن میں ابھر سکتا ہو، اور چونکہ دنیا کے اندر مختلف مذاہب ایسے ہیں کہ جو متعدد خداؤں کے قائل ہیں، تو کیا اس کائنات کو متعدد خداؤں نے خلق کیا ہے اور وہ مل کر اس کا انتظام و انصرام چلا رہے ہیں؟ یہ ایسا سوال ہے کہ جو ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہیں سے. لہٰذا اس سوال کا جواب دے رہے ہیں ڈاکٹر سید احمد قاسمی.
آج کے لیکچر میں ہم یہ بیان کریں گے کہ یہی نظم یہ بھی ظاہر اور ثابت کرتا ہے کہ اس کا بنانے والا ناظم ایک ہے اور فقط ایک ہے. کائنات کا ناظم دو، تین، پانچ، دس یا اس سے زیادہ نہیں، فقط اس کا ناظم ایک ہے اور فقط ایک ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ کائنات میں جو نظم ہے، اس یہ جو کائنات جس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اس میں جتنی بھی اشیاء ہیں یہ باہم ہم آہنگ ہیں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. یہ ایک دوسرے سے اس طرح سے جڑی ہوئی ہے کہ ایک دوسرے پر ان کی تاثیر ہے، یہ ایک دوسرے پر اثر کرتی ہیں، یہ ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، جڑی ہوئی ہیں. یہ چیزیں ان کا اس طرح سے منظم ہونا، ایک دوسرے سے مرتبط اور متعلق ہونا، ایک دوسرے پر تاثیر اور تأثر رکھنا، ایک دوسرے سے ریئیکشن رکھنا، اور ان ریئیکشنز کے ذریعے ایک دوسرے کا وجود برقرار رکھنا، یہ ثابت کرتا ہے کہ کائنات پر ایک نظم، ایک نظام حاکم ہے. دیکھیں مثلا ہم انسانی وجود کو لے لیں. انسان کے اندر 200 ٹریلین سیلز ہیں، لیکن یہ 200 ٹریلین سیلز 200 ٹریلین مختلف اشیاء نہیں ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل لا تعلق ہوں، بلکہ یہ 200 ٹریلین سیلز ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. ہر سیلز اپنی جگہ پر جو کام کر رہا ہے وہ اس کا کام 200 ٹریلین سیلز پر اثر انداز ہو رہا ہے. اسی طرح باقی سیلز کا بھی کام ڈائریکٹ یا انڈائریکٹلی ایک دوسرے پر اثر انداز ہو رہا ہے. یہ سارے خلیات، یہ سارے سیلز ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ ان ہر ایک کا فنکشن دوسرے کا وجود برقرار رکھے ہوئے، اسی طرح ان کی باہمی ہم آہنگی سے انسان کا وجود برقرار رہتا ہے، انسان زندہ رہتا ہے. اسی طرح آپ زمین میں دیکھیں، آج زمین میں ایکو سسٹم کی باتیں ہو رہی ہیں، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین میں جتنے بھی اشیاء ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، یہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. ممکن ہے ڈائریکٹ اثر انداز ہو، ممکن ہے کئی مرحلوں بعد اثر انداز ہو، لیکن بہرحال کافی حد تک سائنس نے بھی یہ دریافت کر لیا ہے کہ یہ ساری اشیاء ایک دوسرے سے بالکل جدا نہیں ہیں. باہر اگر یہ روشنی ہے، روشنی کے فنکشنز اسی طرح ہیں جس طرح آنکھ کام کرتی ہے، یعنی آنکھ اور یہ روشنی آپس میں ٹیونڈ ہیں، ان کو آپس میں منظم اور ہم آہنگ کیا گیا ہے. کان کی جو خصوصیات ہیں انسانی کان کی، باہر آوازوں اور لہروں اور ویوز کی جو خصوصیات ہیں، یہ آپس میں مرتبط اور منظم ہیں، آپس میں ہم آہنگ شدہ ہیں، آپس میں ٹیونڈ ہیں. اسی طرح باقی اشیاء کائنات میں جتنے ایلیمنٹس ہیں، کائنات کوئی 100 یا 120 مختلف عناصر سے مل کر بنی ہے، وہ سارے عناصر انسانی وجود پر اثر انداز ہوتے ہیں یا دوسرے جانداروں پر اثر انداز ہوتی ہیں. ایک طرف سے ہم مثلا دیکھتے ہیں کہ درخت آکسیجن خارج کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کر کے اپنی خوراک بناتے ہیں، لیکن اور اس کے مقابلے میں انسان آکسیجن جذب کرتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتا ہے. اسی لیے انسان کو جس آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے یہ درخت اسے پروڈیوس کر رہے ہیں، اور درختوں کو جس کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت ہے وہ انسان پروڈیوس کر رہے ہیں، اسی لیے ان دونوں کا وجود برقرار ہے. اگر درخت نہ ہوتے، اگر یہ سرسبز اشیاء نہ ہوتی، تو وہ مطلوبہ مقدار میں آکسیجن پیدا نہ ہوتی اور انسان کا وجود بھی برقرار نہ رہتا. دیکھیں یہ ساری اشیاء اسی طرح ایک غذائی چکر میں، ایک وجودی چکر میں سب ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، جڑی ہوئی ہیں. حتیٰ اب سائنس یہ بھی دریافت کر چکی ہے کہ یہ جو ہمارے سر کے اوپر ہزاروں اور بلکہ اربوں کھربوں ستارے موجود ہیں، مختلف کشائیں گیلیکسیز موجود ہیں، یہ بھی آپس میں جڑی ہوئی ہیں. نیوٹن نے نظریہ پیش کیا کائناتی تجاذب کے نام سے، کہ یہ خلا کے اندر، اس لامحدود خلا کے اندر اتنی گیلیکسیز ایک دوسرے کی نسبت کشش رکھتی ہیں، تبھی ان کا وجود برقرار ہے. بہرحال اتنی ساری باتوں سے اور اس سے زیادہ مزید کئی باتیں جو سائنسی کتب میں موجود ہیں، سائنسی دریافتوں کی صورت میں بیان ہوئی ہیں، ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ اس پوری کائنات پر ایک نظام حاکم ہے. یعنی اس وقت جب ایک نظام حاکم ہے تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا ناظم بھی ایک ہی ہے، ایک ہی ناظم تھا، ایک ہی خدا تھا، ایک ہی خالق ہے جس نے اس ایک نظام کو خلق کیا ہے، جس میں یہ ساری اشیاء جڑی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے پر ان کا تاثیر، ایک دوسرے کی تاثیر ہے، ایک دوسرے سے یہ لوگ اثر لے رہے ہیں، تبھی ان کا وجود برقرار ہے اور کائنات کا یہ سلسلہ، یہ خوبصورت سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. بس جب نظام ایک ہے تو یقیناً ان کا ناظم بھی ایک ہے، ناظم دو نہیں. اگر ناظم دو ہوتے تو یقیناً ہر ناظم اپنا، چونکہ ناظم کا اپنا ارادہ، اختیار، اپنا علم تھا، یقیناً ہر ناظم اپنے ارادے کے مطابق، اپنے علم اور اپنی چاہت کے مطابق نظم پیش کرتا، نظم ایجاد کرتا. اگر ناظم کئی ہوتے تو کائنات میں بھی مختلف نظام ہوتے، ایک نظام نہ ہوتا. لیکن چونکہ ایک نظام موجود ہے تو یہ ایک نظام یہ ظاہر کرتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ناظم بھی ایک ہے. مثال دیتے ہیں، دیکھیں اگر ہم تین مختلف آرٹسٹوں کو، جو تین مختلف آرٹسٹ ہوں، جدا جدا ہوں، ایک دوسرے سے مستقل ہوں، ہم تینوں کو مثلاً کہیں کہ ایک فرض کریں مرغی کی دم بنائے اور دوسرا آرٹسٹ کسی اور جگہ پر مرغی کا جسم بنائے اور تیسرا آرٹسٹ کسی اور جگہ پر، جو جس کو ان کے بارے میں علم نہ ہو، اسے ہم کہیں کہ وہ مرغی کا سر بنائے. یعنی تین مختلف آرٹسٹوں کو تین مختلف جگہوں پر ہم کہیں کہ ایک مرغی کا دم بنائے، اس کی دم بنائے، دوسرا اس کا جسم بنائے اور تیسرا اس کا سر بنائے، اور جب یہ تینوں یہ پینٹنگیں اپنی بنا لیں تو اب جب ہم ان تینوں کو جوڑیں گے تو ہم واضح طور پر دیکھیں گے کہ مثلاً اس نے، جس نے دم بنائی ہے، اس نے کوئی خاص رنگ استعمال کیے، کسی خاص سائز کا بنایا، جس نے، اور دوسرے آرٹسٹ نے جس نے جسم بنایا مرغی کا، اس نے کوئی اور کلر یوز کیے ہیں اور کوئی کسی اور سائز میں بنایا، اور تیسرے نے جس نے مرغی کا سر بنایا ہے اس نے بھی کوئی اور رنگ اور کوئی اور سائز استعمال کیا ہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تین آرٹسٹ ہوں تو اتنا مرغی کے تین بڑے حصے متناسب اور ہم آہنگ نہیں بنا سکتے ہیں، چونکہ ہر ایک کا اپنا چوائس ہے، ہر ایک کا اپنا علم ہے، ہر ایک کا اپنا اختیار ہے. اسی طرح اگر کائنات کے دو ناظم ہوتے یا دو سے زیادہ ناظم ہوتے تو وہ بھی اپنے ارادہ و اختیار سے مختلف قسم کے نظم ایجاد کرتے، مختلف قسم کے نظام ایجاد کرتے، اور نتیجہ یہ ہوتا کہ کائنات کا یہ نظام برقرار نہ رہتا بلکہ نابود ہو جاتا، ختم ہو جاتا. چونکہ ایک ناظم مثلاً چاہتا کہ فرض کریں اس وقت بارش ہو، دوسرا ناظم چونکہ مستقل تھا، صاحب ارادہ و اختیار تھا، وہ چاہتا کہ مثلاً بارش نہ ہو، تو ان دونوں کے ارادے آپس میں ٹکرا جاتے، اور چونکہ دونوں کے پاس طاقت بھی تھی اس لیے وہ شے بنتی نہ، ایک بناتا دوسرا فوراً اسے ختم کر دیتا. اسی طرح ہر دوسری چیز کے بارے میں بھی یہی صورتحال پیش آتی، اور دو ناظم یا دو سے زیادہ ناظموں کے موجود ہونے کی صورت میں یہ نظام برقرار ہی نہ رہتا، یا یہ نظام ہر لمحہ بدلتا رہتا. ایک ناظم کچھ چاہتا، دوسرے سیکنڈ میں دوسرا ناظم کوئی کچھ اور چاہتا، تیسرا کچھ اور چاہتا، اور یہ نظام ہمیشہ ہر سیکنڈ اسی طرح بدلتا رہتا، اور ایک بے نظمی اور افراتفری ہمیں نظر آتی. حالانکہ اس طرح کی کوئی چیز ہم کائنات میں نہیں دیکھتے، ہمیں ایک نظام دکھائی دیتا ہے. اسی ایک نظام کی برقراری ہے جس کی وجہ سے سائنس اپنی دریافتیں کر رہی ہے، اور سائنس کے فارمولے تمام جگہوں پر یکساں طور پر عمل پیرا ہو رہے ہیں. بس نظام ایک ہے، جب نظام ایک ہے تو یقیناً اس نظام کا ناظم بھی ایک ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی کہے کہ ناظم ممکن ہے دو ہوں، دس ہوں، اور وہ دس انجینئرز کی صورت میں آپس میں ایک توافق کریں، آپس میں مل بیٹھ کر بات چیت کر کے وہ ایک کسی ایک سسٹم پر متفق ہو جائیں. یہ بات چند انسانوں میں تو ہو سکتی ہے، چند انجینئرز میں تو ہو سکتی ہے، لیکن چند خداؤں میں نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ ہر خدا مستقل ہوتا ہے. وہ خدا جو مستقل نہ ہو، وہ خدا جس کے پاس علم کم ہو، وہ خدا جس کے پاس طاقت کم ہو، وہ خدا جو دوسرے خدا کے توافق کا محتاج ہو، وہ خدا ہی نہیں، چونکہ وہ خود محتاج ہے، چونکہ وہ خود کمزور ہے، ضعیف ہے، جس کو دوسرے خدا کی ایگریمنٹ لازم ہے, جس کو دوسرے خدا کا توافق لازم ہے, جو دوسرے خداؤں کی حامی بھرنے کا محتاج ہے. وہ خود محتاج ہے, ناقص ہے, کمزور ہے, محدود ہے, وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. خدا وہ ہے جو مستقل ہو, جو لامحدود ہو, جس طرح کہ ہمیں خود نظم دکھائی دے رہا. وہ اسی دلیل نظم سے ثابت ہوا کہ خدا لامحدود ہے. اس لیے خدا دو نہیں ہو سکتے, تاکہ وہ کسی اور ناظم کا محتاج ہو, اس کی حامی بھرنے کا محتاج ہو, اس کی ایگریمنٹ کا محتاج ہو. پس کائنات میں موجود ایک نظام سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس نظام کا ناظم بھی ایک ہے, ایک سے زیادہ نہیں ہے. پس یہاں تک ہمیں دلیل نظم سے یہ پتہ چلا کہ کائنات کا ناظم ایک ہے اور ایک سے زیادہ نہیں ہے.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے, اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.